ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں پانی کے بارے میں بیان تھا، اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے. پہلے یہ حدیث گزر چکی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں، 1 بار مٹی سے ہو. طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتے کا جب حکم یہ ہوا تو پھر بلی کے منہ میں ڈالنے کا، یا بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے یا کھانے یا پانے کی چیز میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انہا لیست بنجس انہا انما ہی من الطوافین علیکم، اور ایک دوسری روایت میں ہے من الطوافین علیکم الطوافات. بلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر بلی آپ کے کپڑے میں سے لگ جائے، یا بلی کا لعاب کسی برتن میں لگ جائے، یا کھانے ہی میں لگ جائے، تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ بلی نے جہاں سے شروع کیا ہے کھانا وہاں سے اٹھا کر کے کھا سکتا ہے، اگر اس کی طبیعت چاہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک مرتبہ بلی گھسی، اس میں گھر میں کھانے کی کچھ چیز رکھی ہوئی تھی، بلی نے اس میں سے کچھ کھایا. حضرت عائشہ نے بلی کے کھانے کی جگہ سے توڑ کر کے وہ روٹی یا کھانا کھایا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا، بلی کا چھوڑا ہوا پانی یہ ناپاک نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی تشبیہ خادم سے دی ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، جس طرح ایک خادم اور خادمہ گھر میں گھومتا، خادم گھومتا خادمہ گھومتی پھرتی ہے، اسی طرح بلی بھی ایک خادمے کی طرح ہے. یعنی اگر خادمہ آپ کے کھانے میں سے یا آپ کے پانی میں سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو جس طرح یہ پانی اور کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح بلی کا کھایا ہوا کھانا یا بلی کا پیا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات. یہ فطری چیز ہے. جانوروں کے طبائع کے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں، اس میں ایک بہت اہم کتاب ہے عربی میں، حیات الحیوان، ایک امام دمیری گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان. اس میں بلی کے خواص میں یہ چیز ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی چیز سوچ سکتا ہے آدمی، بلی چوہا بھی کھاتی ہے یا بلی کوئی ایسی چیز کھائے جس سے آپ کو گھن آ سکتی ہے، تو بلی چوہا کھانے کے بعد اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلی پانی اس وقت تک نہیں پیتی ہے، کوئی چیز بھی کھائے اس وقت تک پانی نہیں پیتی ہے جب تک منہ کو اپنے لعاب سے صاف نہ کر لے. یہ بلی کی خاصیت ہے. یعنی اگر وہ حرام، آپ کے اوپر حرام چیز جو چوہا ہے کھا لے، اس کا خون یا اس کا گوشت، اس کا اثر بلی کے منہ میں ہو، تو اس وقت تک پانی نہیں پیے گی جب تک وہ لعاب سے یا جسم میں اپنے منہ کو پوچھ کر کے صاف نہ کر لے. تو یہ بات اس چیز کی بھی تاکید کرتی ہے کہ بلی اگر کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جو حرام ہو یا نجس ہو، لیکن وہ آپ کے پانی میں یا آپ کے کھانے میں اس وقت تک منہ نہ ڈالے گی جب تک اپنا منہ صاف نہ کر لے. یہ اللہ تعالیٰ نے بلی کی فطرت اس طرح کی پیدا کی ہے. بہرحال یہ چیز طبعی ہے. اگر آدمی کے دل میں نفرت ہو تو اس نفرت کی بنا پر وہ چیز نہ کھائے، لیکن اگر وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو نفرت نہیں آ رہی ہے، اس کو گھن نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. حضرت دوسری روایت ہے پانی سے متعلق اور زمین کے پاک کرنے، چونکہ یہ کتاب کتاب الطہارہ یعنی چیزوں کے پاک کرنے یا پاک ہونے کے بیان میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو اس کو کہیں گے اعرابی، جاء اعرابی. اگر ہندوستان پاکستان کا کوئی دیہاتی اس کو بھی اعرابی کہیں گے، اسی طرح حجاز اور نجد یا بلاد عرب کا کوئی دیہاتی ہو اس کو بھی اعرابی کہتے ہیں. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سکن البادیت جفا، جو شخص دیہات میں رہے گا علم سے دور رہے گا اس کے دل میں جفا اور اس کے دل میں سخت طبعی آ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیا یار گنوار کی طرح بات کر رہے ہو، کیا یار دیہاتی کی طرح بات کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ بیچارے اپنی زندگی کسی طرح گزارتے ہیں فقر و فاقے میں، علم سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جہالت اور دیہاتی پن کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ حدیث بھی اس چیز پر شاہد ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہرحال وہ دیہاتی تھے لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا اس وجہ سے وہ صحابی ہوئے، اور ان کا درجہ اتنا بڑا ہے دیہاتی ہونے کے باوجود، اعرابی ہونے کے باوجود ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی آدمی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے اگرچہ اس قسم کی کوئی حرکت کسی دیہاتی صحابی سے صادر ہوئی ہو تو اس کو ہم اپنے دل میں ان کی ہتک یا ان کی بے عزتی کا کوئی سوال پیدا نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے بعد ان کو ہدف تان و تشنی نہ بناؤ. لا تتخذوہم غرضا بعدی فواللہ لا ينفق احدکم مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصيفه. اگر بعد کا آنے والا کوئی آدمی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر ڈالے تو ان کے آدھے اور تیہے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. اس وجہ سے صحابہ کی عزت، صحابہ کا اکرام اور صحابہ کی شان بہت بڑی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ جب صحابی کا نام آئے کسی قسم کی کوئی غلطی یا کسی قسم کا کوئی تہمت ان کے ذمے اگر لگائی جائے تو اس کے بارے میں چپ رہے بلکہ دفاع کی کوشش کرے. بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو صحابہ کو عام لوگوں کے منزلے میں اتار کر کے اور گھناونی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہمارے ائمہ نے بہت سی کتابیں ان کے بارے میں ان کے دفاع کے لیے لکھی ہیں. خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ اسی موضوع پر، کیونکہ مسلمانوں میں ایک قوم مسلمانوں پر تھوپی ہوئی ایک قوم حقیقت یہ ہے جنہوں نے صحابہ کو سب سے پہلا دشمن دین کا گردانا اور صحابہ کو سب کو کافر بتایا سوائے چند لوگوں کے. یہ بہت ہی اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی چیز اور بہت ہی بری چیز ہے. ایک مسلمان کو جب کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے صحابہ کا ذکر جب آئے تو اپنی زبان کو روک لو، کیونکہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے. حضرت عائشہ کے اوپر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تہمت میں شرکت کی، اصل مادہ تہمت کا حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں کی طرف سے تھا، لیکن کچھ نیک دل سادہ مسلمان بھی اس میں پڑ گئے. اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے، جب بھی اس قسم کی چیز آئے تو آپ ان کے لیے جج اور قاضی بن کر کے فیصلہ کرنے نہ بیٹھیں، چپ ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ جو بھی ان سے صادر ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیہاتی تھے لیکن اس دیہات پن کے باوجود بھی ان کا درجہ لاکھوں اور کروڑوں آنے والوں کے بعد سے بہت ہی اونچا ہے. جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد. دیہات پن کا ایک ثبوت یہ بھی ہوا کہ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے ایک کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس, حقیقت یہ ہے کہ لوگ منع کریں گے کیونکہ یہ غلط چیز ہے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہیں بھی منکر دیکھو اسے روکو. تو بہرحال لوگوں نے اسی داعیہ کے تحت ان کو روکنا شروع کیا, بلکہ ڈانٹا. زجرہ الناس, دوسری روایت میں کہتے ہیں مہ مہ, ہاں 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 کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں جیسے ارے کیا کرنے لگے, مہ مہ حدیث شریف میں آیا ہے. اور لوگوں نے ان کو ڈانٹا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے شان رحمت, رحمت للعالمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ ان کو پیشاب کر لینے دو. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو پیشاب, اپنا مکمل کر لیں, اپنی ضرورت پوری کر لیں. جب انہوں نے اپنی ضرورت پیشاب کی پوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک بھرا مشکیزہ پانی کا لے کے آؤ اور اس پر ڈال دو. آپ سوچیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب کرنے سے خود نہیں روکا, اور جو لوگ ان کو روک رہے تھے ان کو بھی آپ نے روکنے سے منع کیا. کیوں؟ یہاں سے شریعت کا ایک عام قاعدہ علماء نے اخذ کیا ہے, کہتے ہیں کہ درء المفسدۃ مقدم علی جلب المصلحہ. یہ قاعدہ امت کا, شریعت کا, علماء امت نے اس حدیث سے لیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو جس میں مصلحت بھی ہو, یعنی اچھی چیز بھی یا اچھا کام بھی اس سے نکل رہا ہو, کوئی چیز ہے اس سے اچھا مقصد بھی نکل رہا ہو, لیکن برے کام میں وہ چیز استعمال ہو رہی ہو, تو اس مصلحت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. برے کام سے رکنے کے لیے اس مصلحت کو قربان کر دیا جائے گا, اگرچہ مصلحت ہو. خود شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ منافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, لیکن اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب اور جوئے کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. آدمی تھوڑی شراب پی لے طاقت محسوس کرے گا, اگر غمگین ہے تو اس کا غم غلط ہو جائے گا, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ اس کے اوپر اتنا گناہ ہوگا کہ اس کے نفع سے بڑھا ہے. اس وجہ سے شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ, شریعت کا عام قاعدہ ہے جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو, تو نقصان کو دیکھتے ہوئے اس چیز سے منع کیا جائے گا, نفع کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو منع کرنے سے روکا, حالانکہ منع کرنے میں یہ تھا کہ مسجد کی پاکی مطلوب تھی, مسجد میں پیشاب نہ کریں, لیکن چونکہ انہوں نے پیشاب شروع کر دیا تھا, اب شروع کر کے پیشاب کو اگر روک دیں گے, کاٹ دیں گے, تو ان کو مرض لاحق ہونے کا خطرہ, ان کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, کہتے ہیں کہ اچانک پیشاب بند ہو جاتا ہے, اگر اچانک روک دے یا نہ بند ہو تو ان کو مثانے میں زخم ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہو. اس خرابی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرابی کو دفع کرنے کے لیے اس مصلحت سے لوگوں کو روکا, کہا ان کو روکو نہیں, کر لینے دو پیشاب, کیونکہ اگر روکیں گے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک دلیل ہے. آپ رحمت للعالمین تھے, اور آپ نے ایک قاعدہ امت کے لیے بیان کیا کہ کوئی بھی چیز ہو جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو, اگر نقصان ہے تو اس سے روکا جائے گا. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کچی زمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں, کچی زمین میں گندگی لگی ہے, اگر گندگی دیکھی جاتی ہے اور گندگی اٹھائی پکڑی دیکھی جا سکتی ہے, تو اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف منتقل کر دیجئے. اگر گندگی ایسی ہے کہ زمین میں جذب ہو گئی ہو, پانی جیسی ہو, یا کوئی اور دوسری یعنی پیپ اور خون, ناپاک خون کے شکل کی ہو, زمین میں جذب ہو گئی ہو, زمین سے نہیں نکالی جا سکتی ہو, تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پانی اور پانی کے اندر وہ ناپاکی مٹ جائے, یعنی گھل جائے, اور پانی نظر آنے لگے, ناپاکی نہ رہ جائے. ایک آدمی نے پیشاب کیا, اس پر آپ دو گھڑے پانی ڈالیں گے تو پانی اس پر غالب آ کر کے پانی ہی پانی نظر آئے گا, پیشاب کا اثر جاتا رہے گا. تو یہ طریقہ ہوا کچی زمین کو پاک کرنے کا. اگر آپ اس زمین کو کھود کے نکال لیں تو قطعاً کوئی حرج نہیں, لیکن زمین کو کھود کے نکالنے میں مشقت بھی ہے اور اس میں تکلیف, اور پھر مٹی کہاں سے لائیں گے, یہ سب چیزیں ہیں. اس وجہ سے اس پہ پانی ڈال کر کے آپ پاک کر سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا نہیں, اس میں خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ چیز منسوب کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, ضروری ہے کہ زمین کو کھود کر کے اور وہ ناپاکی کے ساتھ اتنی زمین باہر پھینک دی جائے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ناپاکی اگر پانی کے اندر گھل کر کے پانی ہی نظر آئے, ناپاکی کا کوئی اثر نہ رہ جائے, تو زمین کو پاک سمجھا جائے گا, اگرچہ وہ تر ہی ہو. یعنی پانی ڈالنے کے بعد اگر کوئی شخص اس پر آ کے بیٹھ گیا اور اس زمین کی تراوٹ اس کے کپڑے میں آ گئی تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پاک گردانا تو یہ نہیں شرط لگائی کہ جب سوکھ جائے تبھی پاک کیا کہا جائے گا اس کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکی کا, زمین کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوا, اور پھر اس کو گیلی مٹی ہی اگر کوئی اس پر بیٹھ جائے تو وہ زمین پاک سمجھی جائے گی. اس کے کپڑے میں اگر تراوٹ آ گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا کپڑا یا اس کا جسم ناپاک ہو گیا. اس کے بارے میں فرمایا ہے, کہتے ہیں متفق علیہ, یہ روایت متفق علیہ, ایک اصطلاح عام طور پر سب سے پہلے یہ حدیث آتی ہے, متفق علیہ جب کبھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے, اور امام بخاری امام مسلم کی روایتوں کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اجماع ہے یا اتفاق ہے کہ تمام روایتیں اس کی صحیح ہیں, اس کی تمام روایتیں صحیح. یعنی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا سوال ہرگز نہیں ہے, مسلم شریف کی روایت ہے تو اس کے صحیح یا اس کے ضعیف ہونے کا سوال نہیں, صحیح ہی صحیح ہے. اور اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کی ہے تو وہ نور علی نور ہے, کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ تقویت ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احلت لنا میتتان ودمان, فاما المیتۃ فالجراد والحوت, واما الدمان فالطحال والکبد. عام آیت کے عام مفہوم کے تحت ہر مردہ, چاہے وہ ذبح کر کے کھانے کے لائق ہو یا عام مردہ جو حرام ہو اصلا, اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردہ یا خون یا سور کا گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر. تو یہ آیت عام ہے, لیکن عام حکم سے, اور یہ بھی یہاں ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے اصول تفسیر کا, اصول تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ آیت اگرچہ عام ہے, آیت اگرچہ متواتر ہے, لیکن اس کی تخصیص سنت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہ آیت متواتر قرآن کی تخصیص صرف قرآن ہی سے نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوگی. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کلام پاک میں عام حکم اس کا بیان کیا گیا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں اس کی تخصیص آئی ہے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, جہاں حرام شدہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے, اس میں ماں اور خالہ اور بہن اور بہن کی بیٹی اور اسی طرح خالہ رضائی بہنیں, اس طرح کی سب حرام ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وہ حل لکم ما وراء ذلکم, اس کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن اس آیت کے عموم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تخصیص کی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کو تم اکٹھی دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے, آیت میں صرف آئے ان تجمعوا بین الاختین, دو بہنوں کو اکٹھا شادی میں ایک شخص نہیں رکھ سکتا, لیکن بہن عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے. آیت کے عمومی حکم کے تحت, وحل لکم ما وراء ذلکم کے تحت, آدمی کو حق ہوگا کی پھوپھی اور اس کی بھتیجی اور خالہ اور اس کی بھانجی کو اکٹھا نکاح میں رکھ لے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صرف اہل قرآن ہیں حدیث کو نہیں مانتا ہے تو وہ چاہے جیسا بھی کرے اس کے لیے یہ جائز ہوگا اپنے برے اور گندے مذہب کے تحت کہ وہ بیٹی عورت اور اس کی پھوپھی عورت اور اس کی خالہ کو اکٹھی نکاح میں کر سکتا ہے. لیکن حدیث کے تحت حدیث چونکہ تفسیر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے تمہارے اوپر اے پیارے رسول آپ کے اوپر ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بیان کر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی عورت اس کی خالہ کو اکٹھا نکاح میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. جس طرح ہم ماں کو حرام سمجھتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ اس کے اس حکم کو یعنی ماں بیٹی اور اس کی پھوپھی اور بیٹی اس کی خالہ کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہی قرآن کی ہمارے پاس آتی ہے اسی طرح حدیث کی بھی وہی جبریل لے کے آتے ہیں, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسی طرح ہماری زبان سے کوئی حرام چیز ہو تو اسی طرح حرام ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں حرمت علیکم المیتا آیت کے عموم میں تمام مردے حرام ہیں, لیکن یہاں حدیث نے اس کی تخصیص کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان ودمان, ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے اور ہماری امت کے لیے, لنا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یعنی ہم سب کے لیے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا پیارے رسول اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. فرماتے ہیں کہ دو قسم کے مردے اور دو قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں. آیت میں عمومی حکم ہے کہ عام مردے اور عام خون حرام ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص سے کہا کہ دو مردے اور دو قسم کے خون حلال ہیں. اما المیتتان فالجراد والحوت, ٹڈی جراد ٹڈی مردہ بھی آپ کھا سکتے ہیں, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں یا ذبح کرنا مشروع ہی نہیں. اسی طرح مچھلی کو جو جانور پانی کے اندر جی رہا ہے اس کو عام طور پر مچھلی کا حکم, اس سے پہلے یہ چیز یہ حکم عمومی گزر چکا ہے, ہو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردے ٹڈی اور مچھلیاں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں, اسی طرح دو قسم کے خون بھی حلال ہیں, گردے اور جگر تلی, گردہ اور تلی اصل میں یہ خون ہے کہتے ہیں, الطحال والکبد جگر اور تلیاں, تلی بھی خون ہی کا جمع ہوا حصہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت ہی نازک ہوتا ہے, آپ جب اس کو ہاتھ سے بھی اس کو توڑیں پھوڑیں تو خون کی شکل اس میں بننے لگتی ہے, جمع ہوا خون ہے وہ حلال ہیں دونوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حلال ہیں اور پاک ہیں, حرام ہوتا تو ناپاکی کا سوال بھی ہوتا. نعم, اگر مکھی کھانے میں پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے, مکھی پانی کے اندر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, پہلی روایت حضرت انس کی تھی, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی, یہ سب بہت ہی بڑے صحابی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے نام سے مشہور ہیں. کتنی بڑی شرف, کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی عزت ان کو حاصل ہوئی. ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو ان کی والدہ حضرت انس کو, وہ 10 سال کے بچے تھے, لے کے آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ انس خویدمو کا, اے اللہ کے رسول یہ انس آج سے آپ کے خادم ہیں, گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. تو یقیناً وہ رات دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. جب صفہ وغیرہ کے میں رہنے کا موقع تھا, رات میں صرف اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتے تھے جب آپ اپنے گھر میں خاص انداز میں داخل ہوتے تھے, ورنہ سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے پھرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حاجت کے لیے بھی نکلے تو آپ بھی ساتھ ہو لیتے تھے. کہنے کا مطلب ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے صحابی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے زمانے میں مسلمان ہوئے, اور ہریرہ کہتے ہیں, ہر کہتے ہیں بلی کو, چھوٹی بلی, تو ان کا لقب یا کنیت یہ ہو گئی ابو ہریرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری یہ کنیت ابو ہریرہ کیوں ہے, تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ چھوٹے تھے, بچوں کی عادت کے مطابق بکریاں چرانے جاتے تھے. بیابان میں ایک درخت ہوتا تھا, ہم لوگ اس پہ چڑھتے دوڑتے کھیلتے تھے. ہمارے ساتھ ایک بلی بھی آ گئی, ہم اس کو پکڑ کے کھیلتے رہتے تھے اور میں ساتھ اس کو لیے گھومتا رہتا تھا. تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا, یعنی بلی کے باپ یا بلی والے. رات میں جب رات ہوتی تھی ہم لوگ واپس آتے تو بلی کو وہیں درخت پہ چھوڑ دیتے, صبح جب آتے تو پھر اس سے کھیلنا شروع کرتے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, نہ ان کے اہل تھے نہ عیال تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنے بعد میں مسلمان ہوئے, 7 ہجری میں. پیارے رسول اس کے بعد 3 سال تک زندہ رہے, 10 ہجری 11ویں کے شروع میں آپ کا وصال ہوا. لیکن سب سے زیادہ مردوں میں سب سے زیادہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حدیثیں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لوگ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العلم میں, کہتے ہیں یقولون ان ابا ہریرہ اکثر, ابو ہریرہ بہت روایتیں کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ٹھیک ہے تم لوگ کہہ لو, لیکن وہ دن بھی ہمیں یاد ہے کہ لوگ اپنی تجارتوں میں اور اپنی کھیتیوں میں لگے رہتے تھے. انصار اپنی کھیتیوں میں اور مہاجرین تجارتوں میں لگے رہتے تھے. وَإِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبْعِ بَطْنِي, میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات دن پڑا رہتا تھا, صرف یہی فکر رہتی تھی کہ میرا پیٹ بھر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھلاتے پلاتے تھے, یا پھر صفہ جو چبوترا بنا ہوا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور قبر مبارک کے اتر طرف, اب بھی چبوترا بنا ہوا ہے, وہی چبوترا تھا متواتر طور پر صحابہ کے زمانے سے اب تک آ رہا ہے. اس میں وہ صحابہ رہا کرتے تھے جن کے اہل و عیال نہیں تھے, ان کے کھانے کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا. لوگوں کو آپ ترغیب دیتے تھے, جو مالدار تھے وہ لا کر کے کھانے پہنچا دیتے تھے, کھجوروں والے لا کر کے. اس میں قنع کا لفظ آتا ہے کہ کھجوروں کا گچھا لا کر کے لٹکا دیتے اور اسی پر ان کی زندگی گزرتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ 2-2 4-4 دن کھانے کو نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی یہ حالت ہوئی کہ میں مسجد میں پڑا رہتا تھا, ایسا سمجھتا تھا کوئی کی گزرنے والا کہ یہ مر چکا ہے, یہ حالت گزری تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی اور ایک ایک کر کے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے. ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھوک بہت زور کی آئی, کئی دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا. کہتے ہیں کہ میں کھانے کے بہانے راستے میں بیٹھ گیا تاکہ کوئی گزرے تو میری حالت دیکھ کر کے. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, حالت ایسی گزری ہے کہ صبر نہیں ہو رہا لیکن مانگ نہیں رہے ہیں. راستے میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھ کر کے, حالت زار دیکھ کر کے اس کو رحم آئے یا سمجھ جائے کہ میں بھوکا ہوں, لے جا کر کے کھانا کھلا دے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی حضرت میں بیٹھا, حضرت ابو بکر گزرے تو ان سے میں نے اس بہانے ان کو چھیڑا کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے. تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آیت کا مطلب ان کو معلوم تھا, لیکن یہ بہانہ تھا چھیڑنے کا کہ اس کے بہانے ہمیں وہ اپنے گھر لے جا کر کے کچھ کھلا دیں. کہتے ہیں حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے اپنا حدیث آیت کا مطلب بتا کر کے اور اپنی راہ لی. ہو سکتا ہے سمجھے بھی ہوں, لیکن حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی, حضرت ابو بکر کے دن بھی اسی طرح گزرتے تھے کہ کبھی کبھی مہینوں بھوکے رہتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے یہ عذر رہا. حضرت عمر گزرے, ان سے بھی آیت کا سوال کر کے چھیڑا ان کو بھی, لیکن وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر کے گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مسکرا کر کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اتبانی یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اچھا آؤ ہمارے پیچھے آؤ, کیونکہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. گھر لے گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں تھوڑا سا ان کی تعبیر یہ کہ تھوڑا سا دودھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پیارے رسول کا معجزہ نظر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ وہ تھوڑا سا دودھ باہر لے کر کے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ جا کر کے صفہ والوں کو سب کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے رسول کا حکم چاروں ناچار میں نے جا کر کے ان کو بلایا, لیکن یہ سوچتا تھا کہ آخر اتنا دودھ ہمارے لیے کافی نہیں تو صفہ والوں کے لیے کیا کافی ہوگا. لیکن مالی بدن وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے حکم کی تعمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا, گئے بلا کے لائے. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ دودھ. ایک ایک کر کے 70 صحابی کم از کم رہا کرتے تھے, ایک ایک کر کے سب پیٹ بھر گئے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا ہریرہ لم یبق غیری وغیرک, ہمارے اور تمہارے بعد کوئی باقی نہیں رہا, لو پیو. تو کہتے ہیں میں نے پیا, پھر کہا پیارے رسول نے کہ پیو, پھر پیا, پھر کہتے ہیں پیو, اللہ کے رسول کہتے ہیں پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ ما اجد مساغن, اب تو پیٹ میں جگہ نہ رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود پیا اور پیالہ اسی کی طرح جس طرح بھرا یا جس جتنا دودھ اس میں تھا.